میں مبلغ بنوں زلتوں کا، خوب چرچا کروں زلتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں تین قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا، متقی لوگ۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پختہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب بھی ہیں، جو متقی ہیں۔ دوسرا، کافر لوگوں کا حال بیان کیا گیا، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت بدبخت ہیں، ان کے دلوں اور کانوں میں مہر لگی ہے، آنکھوں پر پردے پڑے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تیسرا، منافق لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ انتہائی برے بدترین کافر ہیں، جو دل میں کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جب یہ تین قسم کے لوگوں کے احوال پڑھتا ہے، متقی لوگوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، جب یہ حال پڑھتا ہے تو تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی لوگوں کے لیے پھر جنت کی بشارتیں ہیں، اہل ایمان، متقی، پرہیزگار، ان کے لیے پھر ثمرات ہیں۔ تو ایک عقل مند انسان، اس کی تمنا، آرزو، چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ متقی بن جائے۔ اب یہاں تقوی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 21 میں۔ تقوی کیسے حاصل ہو، متقی بننا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب کس کے لیے عام ہے؟ خطاب سب کو یہ شامل ہے، یعنی کسی زمانے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص بندے کے لیے، خاص طبقہ نہیں، بلکہ یہ سب انسانوں کے لیے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو چاہے دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں رہتا ہے تو ہے وہ انسان ہے، اس کے لیے یہ خطاب ہے۔ कहा जा रहा है कि या अय्युहन नास, ए लोगो, उबुदू, क्या करो? फरमाया कि इबादत करो, ए लोगो इबादत करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाही ताला अलैह आप फरमाते हैं कि यहां लफ्ज़ इबादत वसी माना में है, वसी माना है, बड़ा माना है इसका। यानी अगर इससे खिताब काफिर को लिया जाए तो मतलब क्या है कि ए काफिरो इबादत करो, यानी ईमान कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो। और अगर मुनाफिकों को आ जाए तो ए मुनाफिको इबादत करो, यानी मुखलिस मोमिन बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ। और गुनाहगारों को ए गुनाहगारो इबादत करो, यानी गुनाह छोड़ दो और नेकी के कामों में लग जाओ। गर्ज हर तरह के लोगों को उनके हस्बे हाल का हुक्म है कि इबादत करो। अब इबादत किसकी करें? अल्लाह पाक खुद फरमाता है रब्बकुम, अपने रब की, अपने रब की इबादत करो। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी आयत मुबारका है, सारा का सारा कुरान बड़ा प्यारा है। एक एक आयत लुत्फ देने वाली, जौक देने वाली है। क्या प्यारा प्यार है, कितना प्यारा ये कलाम है, अपने रब की इबादत करो। सुभान अल्लाह। रब्बकुम, अपने रब की। कौन है हमारा रब? फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुम्हें और तुमसे पहलों को पैदा किया। उस रब की इबादत करो कि जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहलों को पैदा किया। यह जुमला अल्लाह पाक के मुस्तहिक के इबादत होने, यानी इबादत का मुस्तहिक जो है अल्लाह है, इस पर वाज़े दलील है। यानी अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक वही है कि जिसने तुम्हें बेशुमार इनामात अता फरमाए, बेशुमार नेमतें अता फरमाई। तुम अभी दुनिया में आए भी नहीं थे कि उसने सदियों पहले तुम पर इनामात का सिलसिला शुरू कर दिया। गौर किया जाए कि हम अभी आए नहीं थे, सदियों पहले अल्लाह पाक ने इनामात का सिलसिला शुरू कर दिया। गौर करें, अगर अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ना फरमाता, हम होते नहीं, दुनिया में ही ना आते। चलिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला पैदा फरमा देता, लेकिन उनके यहां औलाद ना होती, क्या हम दुनिया में आते? नहीं, दुनिया में नहीं आते। चले उनके यहां औलाद होती, लेकिन उनकी औलाद दर औलाद, ये जो अरबों खरबों इंसान है, ये आगे सिलसिला ना चलता, हम होते? नहीं, दुनिया में आते? नहीं। इंसानों का सिलसिला भी चला मिसाल के तौर पर, लेकिन हमारे वालदैन बांझ होते, अब क्या हम दुनिया में आ सकते थे? फिर भी नहीं आ सकते थे। चलें ये पन बांझपन भी खत्म हो जाता, औलाद हो जाती है हमारे वालदैन के, हम आते, लेकिन कितने ही बच्चे आते हैं लेकिन दुनिया में रहते ही नहीं है, पैदा होते साथ दुनिया से चले जाते हैं, कुछ पैदा हुए वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। अगर ये कैफियत होती तो हम दुनिया में आते? नहीं। हम रहते दुनिया में, बसते दुनिया पर? नहीं। सदियों से अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाया, इसका एहतमाम दर्जा बदरजा। अल्लाह अकबर। इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर खुदा न खास्ता ये आईसीयू का सिलसिला हो तो फिर कौन डॉक्टर? बचपन में ही कोई दुनिया से चला जा रहा है या वेंटिलेटर पर है तो कौन है डॉक्टर? फिर कौन बनता डॉक्टर? इंजीनियर कौन बनता? वकील कौन बनता? जज कौन बनता? बड़ी पोस्ट पर कौन जाता? होता ही नहीं, पैदा होते साहब वेंटिलेटर पर गया, दुनिया से चला गया। लेकिन ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है हम पर, अल्लाह पाक का एहसान है। मजीद गौर करें, हमारे बाप दादा भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, लेकिन अगर यहां जिंदगी गुजारने के असबाब ही ना होते, यानी हम भी आगे बाप दादा भी सारे होते, लेकिन जहां हम रहते हैं जिंदगी गुजारने के आसार ही ना होते, असबाब ही ना होते, क्या कर लेते हम? कायनात में कितने ऐसे सैयारे हैं, मुश्तरी है, मरीख है, जुहल वगैरह, साइंसदानों के बकौल وہاں پر قدم رکھنے کی کوشش جاری ہے, جانے کی کوشش ہے, مگر وہاں زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں, ہوا نہیں ہے, آکسیجن نہیں ہے, اس طرح کی جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہوتی ہیں نہیں ہیں, اس زمین پر بھی نہ ہوتی ہیں. ہم ہوتے نہیں, دنیا میں آتے رہ سکتے, در رہ ہی نہیں سکتے, سارا کچھ ہوتا اس دنیا میں, اس زمین پر رہنے کے اسباب ہی نہ ہوتے کیسے رہ لیتے, سانس کیسے لیتے ہیں, زندہ کیسے رہتے ہیں, نہیں رہ سکتے تھے. اللہ اکبر. تو پیارے اسلامی بھائیو, اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی صدیوں پر مشتمل اللہ پاک کے انعامات کا سلسلہ ہے. یہ درجہ بدرجہ غور کرتے چلے جائیں, کئی ایک اور اس کی شکیں نکلیں گی. اللہ پاک کی نعمتیں, اللہ پاک کی انعامات جو اللہ پاک نے ہم پر فرمائے ہیں, یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا, ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو, پردادا وغیرہ کو بھی پیدا کیا, پھر ان میں سے ہر ایک کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کیے. زندگی کس طرح گزاریں گے, ضروریات کیا ہوں گی, یہ بھی مہیا کیا اللہ پاک نے. اللہ اکبر, کئی ایک اسباب اللہ پاک نے عطا فرمائے. تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں, جو صدیوں سے ایک انتظام کر رہا ہے کہ کوئی ہے ہمارا پالنے والا, وہ اللہ ہے, وہ اور نہیں ہے کوئی, وہ ایک واحد یکتا ہے, تنہا ہے, اللہ ہے, ہمارا رازق ہے, ہمارا پالنہار ہے, ہمیں رزق دینے والا ہے. اللہ اکبر. تو جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھک گئے, غیر مسلم لوگ, اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا, فرمایا کہ کیا ان میں سے کوئی ہے جو اتنے انعامات کر سکے, یعنی جن خداؤں کو وہ پوجتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کیا ان خداؤں میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو صدیوں سے اللہ پاک انعامات کا سلسلہ فرما رہا ہے یہ کر لیں؟ نہیں ہے سلسلہ, نہیں کر سکتے. مگر کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, کیا کہ یہ سارا سلسلہ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اب ترجمہ سنیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے, رزق تمہیں کون دیتا ہے, یا کان اور آنکھ کا مالک کون ہے, آنکھ کان کا مالک, اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے. اب فرمایا کہ اور تمہارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے. اب وہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں, کیا کہا؟ کہ وہ اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. جب یہ کہا, اللہ پاک فرماتا ہے فقل, تو آپ کہہ دو افلا تتقون, تو تم فرماؤ کیا تم ڈرتے نہیں, تو تم ڈرتے کیوں نہیں جب مانتے ہو کہ آنکھ کان کی نعمت تمہیں اللہ نے دی, روزی دینے والا اللہ ہے, سارے معاملات کی تدبیر فرمانے والا اللہ ہے, اس کے باوجود غیروں کے آگے جھکتے ہو, اللہ کو چھوڑ دیا, رب کو رب مانا ہی نہیں. جب یہ سارے معاملات دیکھتے ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ چلاتا ہے سارا نظام, اللہ ہی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا افلا تتقون, تو تم ڈرتے کیوں نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے, فرمایا تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے, یہ اللہ ہے, یہ رب ہے جو تمہارا سچا رب ہے, یہ جو سارے معاملات کرتا ہے, آنکھ کی نعمت, دیکھنے کی نعمت, سننے کی نعمت, تدبیر فرمانا, سارے معاملات اللہ فرماتا ہے. بعض نادان یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے نا, یہ ایسے ہی چل رہا ہے, سب کچھ نیچر کے تحت چل رہا ہے, نیچر ہے, یہ ہوتا رہتا ہے ایسا. دنیا کا یہ نظام ایک مخصوص مرحلے سے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کے اعضائے جسمانی کام کرنا چھوڑتے ہیں, مر جاتا ہے. جب یہ بات کہتے ہیں نا بھائی, یہ نیچر کے مطابق یہ ہوتا ہے, ایسے نادانوں کے لیے, بے وقوفوں سے اتنا سوال ہے کہ ایک بچہ جو انسان کے ہاں پیدا ہوتا ہے, یہی جانور کے ہاں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ جو جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کے ہاں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا کہ کوئی تو ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچہ انسان کیا پیدا ہوگا، کوئی تو ہے نا ایسا کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچہ جانور کہاں پیدا ہوگا، یہ جانور کا بچہ جانور کہاں پیدا ہوگا، انسان کا بچہ انسان کیا پیدا ہوگا، کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا، کون ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ جو لڑکی پیدا کرے گا لڑکا پیدا کرے گا، جانوروں میں نر پیدا کرے گا مادہ پیدا کرے گا، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا اللہ ہے، یہ فیصلہ میرا رب فرماتا ہے، ہمارا خالق فرماتا ہے، ہمارا پالنہار یہ فیصلہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. غرض ہر انسان کو حکم کیا ہے؟ حکم ہے کہ چونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تمہیں زندگی کے اسباب دینے والا بھی اللہ ہے، تمہیں پالتا بھی اللہ ہے، جب سارے معاملات اللہ کے ہیں تو پھر بتاؤ نا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، رب ہے اللہ، سبحان اللہ. صرف اسی رب کی عبادت کی جائے، اسی اللہ جو ایک واحد یکتا ہے، تنہا ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا شریک ہے، اس ایک رب کی عبادت کی جائے. پیارے اسلامی بھائیو، یاد رہے عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا اللہ کو ہوگا؟ ایسا نہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ. میری عبادت کرو گے یعنی رب کی عبادت کرو گے، اللہ فرماتا ہے اس امید پر رب کی عبادت کرو لعلکم تتقون کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیو، تقوی پرہیزگاری جو ہم نے شروع سے وہ تقوی کو لیا، پرہیزگاری کو لیا، تقوی ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. خلاصتاً عرض کروں تو ہماری ذات اور شخصیت میں منفی چیزیں ہیں جو نیگیٹیویٹی، ان کا نہ ہونا، منفی چیزوں کا نہ ہونا، نیگیٹیویٹی کا نہ ہونا، یہ تقوی ہے. مثلاً کوئی بندہ فرائض پورے نہیں کرتا، یہ منفی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ منفی ہے، اس کا نہ ہونا تقوی ہے. مطلب کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی، یہ تقوی ہے. اسی طرح دھوکا دینا، دھوکے باز ہو، منفی چیز ہے. اب دھوکا نہ دینا، یہ تقوی ہے. اسی طرح ظلم، بندے پر ظلم کرنا، منفی چیز ہے. بندے میں اگر یہ صفت ہے کوئی ظالم ہے، یہ تقوی نہیں ہے. جب اس صفت کو نکالے گا، اس بری صفت کو نکالے گا، تقوی اختیار کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، تو یہ تقوی اختیار کر رہا ہے، متقی ہے. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے اعضاء سے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینا، یہ منفی چیزیں ہیں. چاہے گالی دے کر کہتا ہے، تہمت لگا کے کہتا ہے، جھوٹ بول کے، کسی بھی انداز میں اپنے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے. ان ساری بری عادتوں کو نکالے گا، اچھی عادت اپنائے گا، تو یہ تقوی ہے. غرض کہ اگر ہم اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے انداز میں بہتری اور مثبت چیزیں لے کر آئیں گے، پوزیٹیویٹی لے کر آئیں گے، تو پیارے اسلامی بھائیو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تقوی کے قریب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ مثبت سوچ نصیب ہوگی. یعنی اللہ پاک کی عبادت کرنے والا مثبت سوچنے کا حامل ہوتا ہے. یعنی رب کی معرفت جسے نصیب ہو جائے، وہ نیگیٹو سوچے گا کیسے؟ بدگمانی کرے گا کیسے؟ تہمت لگائے گا کیسے؟ ظلم کرے گا کیسے؟ رب کی عبادت کرتا ہے، رب کا بندہ ہے، وہ رب کے بندوں پر کیوں ظلم کرے گا؟ رب کے بندوں کے بارے میں برا کیوں سوچے گا؟ تو مثبت سوچ ملتی ہے کب؟ کہ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، کردار مثبت ہو جائے گا. اللہ کی عبادت کریں گے، کردار مثبت ہوگا، اسی طرح اخلاق مثبت ہوں گے، انداز مثبت ہو جائے گا، اسی طرح ہماری پوری کی پوری جو زندگی ہے، یعنی یوں کہیں کہ پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک، یہ ساری زندگی کا قبلہ درست ہو جائے گا. کب؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جب اپنے رب کی عبادت کریں گے، ہماری ساری جو بری صفات، بری عادات، بری خصلتیں، یہ ساری چیزوں سے ہمیں اللہ کی عبادت منزہ کرے گی، نکالے گی، ہمیں ستھرا کرے گی، ہمارا ساری زندگی کا قبلہ جو ہے یہ درست کر دے گی. تو پیارے اسلام بھی، یہ ہے عبادت کرنے کا ایک بنیادی فائدہ. اللہ پاک ہم کو اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں بعض لوگ شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, فیصلہ کیا کرتے ہیں اور جان چھوڑانے کی پھر کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, نمازیں پڑھ کے اگر جنت میں جانا ہوا تو نمازیں نہ پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے, اور اگر جہنم میں جانا ہوا تو نمازیں پڑھ کے بھی معاذ اللہ جہنم میں چلے جائیں گے. توبہ توبہ, استغفر اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یہ بالکل نیگیٹیوٹی, نیگیٹو سوچ آئی ہے, مثبت سوچ نہیں ہے, یہ اچھی سوچ نہیں. استغفر اللہ, ایسا نہیں ہے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. یہ بہت سخت جملہ ہے اور شیطان کا انتہائی سخت وار ہے. اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا جنت میں جانے کے لیے میری عبادت کرو, یہ نہیں کہا گیا جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو, یہ نہیں فرمایا گیا کہ جہنم سے بچنے کے لیے میری عبادت کرو, بلکہ کیا کرو, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. تھوڑی کہا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, نہیں نہیں نہیں, بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو. معلوم ہوا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے, کیوں کرنی ہے؟ ہم نے اس لیے عبادت کرنی ہے کہ ہمارا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق, ہمیں رزق دینے والا, ہمیں سانسیں دینے والا, ہمیں زندگی دینے والا, ہمیں جنت دینے والا, اپنے کرم سے جہنم سے بچانے والا رب ہے, رب ہے جو یہ سارے معاملات فرمائے گا. اس لیے ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, یعنی فرمایا کہ مجھے بہت پیارا ہے وہ بندہ کہ جو بغیر عوض کے, بغیر معاوضے کے میری عبادت کرے اور ربوبیت یعنی میرے رب ہونے کا حق ادا کرے. زبور شریف میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری عبادت کرے. فرمایا کہ میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا تو کیا میری اطاعت نہ کی جاتی؟ یہ اللہ فرما رہا ہے زبور شریف میں کہ یہ کیسا ظالم کہا گیا اس سے کہ جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے. کہا کہ اگر میں یہ پیدا نہ کرتا تو کیا میری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو, دیکھیے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مالک جنت ہے, دو جہاں کے مالک ہیں, قاسم جنت ہے, تقسیم کرنے والے ہیں جنت, ایسے جنت کے مالک ہیں. اللہ پاک کی عطا سے بروز قیامت اپنے غلاموں میں حضور جنت تقسیم فرمائیں گے. دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام نے بعضوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت ادا کی ہے, وہ ہیں جنتی. 10 خوش نصیب صحابہ, امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. تو دنیا میں رہ کر بھی حضور نے جنت تقسیم فرمائی, بروز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرمائیں گے. ایسی جنت کے مالک ہیں, یعنی جنت کے ایسے مالک ہیں نا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا تھا؟ پیارے اسلامی بھائیوں, جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھنے کی کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین, کہ حضور مالک جنت, لیکن حضور اللہ پاک کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ یہ غور کیجئے, اللہ پاک کی حضور عبادت کتنی کرتے ہیں؟ جنت کے لیے نہیں, جنت کے تو مالک ہیں حضور, مالک جنت ہے حضور نبی پاک, قاسم جنت ہے, جنت کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے عبادت. یعنی کتنی عبادت؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اتنا قیام فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سو جاتے. مومنوں کی پیاری ماں امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے اگلوں اور پچھلوں کو معاف کیا ہے. آپ کے صدقے یا رسول اللہ, اگلوں اور پچھلوں کی اللہ نے بخشش فرما دی, اس کے باوجود آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم عبادت کیوں کریں، فیصلہ تو ہو چکا ہے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. نہیں، یہ نہیں سوچنا ہم نے، ہم نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہم نے رب کو رب مان کر اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے حضور اس لیے جھکنا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں سانسیں دینے والا ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت دینے والا ہے. نعمتوں کی فراوانی اللہ پاک نے ہم پر کی ہے، آج سے نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے، صدیوں سے نعمتوں کی فراوانیاں چلتی آ رہی ہیں. جو شروع میں بیان ہوا، آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا ہم ہوتے؟ یہ اللہ پاک کی ہم پر صدیوں سے، ہزار ہا سال پہلے اللہ پاک کی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آگے نسل انسانی چلنے کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے لیے، سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کو معاف کر دیا ہوا ہے. میرے حضور نے کیا کہا؟ کتنی پیاری بات میرے آقا نے فرمائی. پھر سنیے مدنی چینل کے ناظرین، آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، کیا آسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ چل رہی ہے کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا، یہ اس کا حکم کیا؟ یہ سن لیجیے، ایک وضاحت ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں، کہیں یہ شش و پنج میں ہم نہ پڑ جائیں کہ کیا جنت میں جانے کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ وضاحت سن لیجیے کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا جائز ہے، یعنی جنت میں جائیں گے اس طلب میں اللہ پاک کی عبادت کرنا جائز ہے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے. البتہ یہ اخلاص کا نچلا درجہ ہے، اخلاص درجات ہیں نا، اخلاص یہ نچلا درجہ ہے. عبادت کے چار درجے ہیں، سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت کے والد بزرگوار آپ فرماتے ہیں چار درجے ہیں. ایک، جنت کی خواہش میں عبادت کرنا، یہ جائز ہے. عذاب کے خوف سے عبادت کرنا، یہ بھی جائز ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، یہ بھی با احسن انداز میں یعنی جائز ہے، بدرجہ اتم جائز ہے. نمبر چار، دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا، کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں مجھے میرے رب کا دیدار ہوگا، اللہ اپنی شان کے لائق دیدار کرائے گا، سبحان اللہ. یہ آخری درجہ، صرف اور صرف دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا سب سے اعلیٰ، اکمل اور اہل محبت کا یہ درجہ ہے. اہل محبت کی یہ عبادت ہے کہ وہ کسی اور غرض سے نہیں کرتے، وہ اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال ہمیں اگر شیطان لاکھ وسوسے دلائے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، ہم نے اللہ کی عبادت سے جی نہیں چڑانا، یہ شیطان کا وار ہے جو یہ چاہتا ہے، یہ عبادت سے جی چرائیں، عبادت کی طرف نہ آئیں، اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے. نہیں نہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کے نوافل حضور ہرگز نہ چھوڑتے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق، نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات کو جتنی دیر نماز ادا فرمائی اتنی دیر آرام کیا، اب جتنی دیر آرام کیا حضور پھر بیدار ہوتے، اتنی دیر نماز پڑھتے، اب جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر نبی پاک علیہ السلام آرام فرماتے، یہ معمول تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یوں ہی رات پوری گزرتی اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے، تازہ وضو فرماتے اور نماز پڑھتے، نفل نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے. صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت جانا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے، میں حضور کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. آپ کہتے ہیں میرا گمان تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ کی 100 آیات تلاوت کریں گے. کہتے ہیں حضور نے 100 آیات تلاوت فرمائی. جیسے ہی 100 آیات تلاوت ہوئیں حضور نے آگے تلاوت شروع کی. آپ کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ شاید حضور 200 آیتیں تلاوت کریں گے، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع فرمائیں گے. حضور نے 200 آیات تلاوت فرمائی لیکن میرے آقا نے رکوع نہیں فرمایا. کہتے ہیں اب مجھے خیال ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری مکمل سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں گے. 2.5 پارے ہیں سورہ بقرہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت فرمائی لیکن رکوع نہیں کیا. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران تلاوت فرمائی. آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت فرمائیں گے، اب رکوع فرمائیں گے. آپ کہتے ہیں میرا یہ خیال غلط تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی لیکن رکوع نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نساء مکمل تلاوت فرمائیں گے. اب بھی کہتے ہیں میں غلطی پر تھا، میری سوچ اب بھی غلط کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل تلاوت فرمائی اور سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی. سورہ مائدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع فرمائی. تقریباً 6.25 پارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائے اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا. اب کہتے ہیں رکوع کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں سبحان ربی العظیم آپ فرماتے ہیں میں نے سنا میرے حضور یہ پڑھ رہے ہیں. پھر دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی تلاوت فرمائی. کون ہے حضور؟ قاسم جنت، مالک جنت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا یہ حال ہے. حسی عبادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عاشقان رسول، دیکھا بخشے بخشائے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا، دو جہاں کے تاجور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. پیارے اسلام بھائیو، ہم پر عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم چند افراد کی ذمہ داری میں ہم کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جی چرا رہے ہوتے ہیں عبادت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تو امت کا بوجھ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام کو علم دین بھی سکھاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غمخاری بھی فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مریضوں کی عیادت بھی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے فریاد لے کر آتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد صرف سنتے نہیں بلکہ اس کا حل بھی نکالتے. انسان تو انسان ہے، جانور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرتے، اپنے درد کو بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان جانوروں کے دکھوں کا مداوا فرماتے، ان کی تکالیف کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے. وہ اتنی مصروف ترین شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ پاک کی عبادت کس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ، کس کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت فرماتے ہیں. ہم ایک گھر کو چلانے والے، صرف چند افراد کو چلانے والے، ہم عبادت سے جی چرائیں، ادھر ساری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے دکھ نہیں سنتے، کس کس کے درد نہیں سنتے، پھر بھی اللہ پاک کی کس قدر عبادت فرماتے ہیں. ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرے اور ہم میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھارے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ہم کب ادا کریں گے. یہ بھی تو ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیام اللیل یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، جب جاگتے بیدار ہوتے نیند سے تو مسواک فرمات، ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ وضو فرماتے. ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم، باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کام کاج کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، شادیوں کے لیے، غمی کے لیے، خوشی کے لیے، ادھر چوکوں میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، बड़ी बड़ी एलसीडी लगाकर मैच देखने के लिए हमारे टाइम हमारे पास टाइम है, सोशल मीडिया के लिए हमारे पास टाइम है, नहीं है टाइम तो हमारे पास अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है। हम जब अल्लाह की इबादत की बात आती है हम जी चुराना शुरू कर देते हैं, हाँ हमारा ये बहाना बनाते हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अल्लाह अकबर। नहीं प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने मसरूफ तरीन रहने के बावजूद भी अल्लाह पाक की इबादत करनी है, हमने दुनिया से चले जाना है, अल्लाह पाक की इबादत हमें काम आएगी। हमने तो अल्लाह पाक की इबादत जहां पर जन्नत में दाखिले का सबब, जहन्नम से बचाने का सबब, सबसे बड़ी बात रब की रिजा है इसमें, हमने तो इसीलिए अल्लाह पाक की इबादत करनी है। अल्लाह अकबर। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अपनी जिंदगी के मकसद को भी समझना है। बेकार नहीं पैदा किया अल्लाह पाक ने हमें, फजूल अल्लाह पाक ने हमें पैदा नहीं किया, हमें तो हमारे रब ने हमारी जिंदगी का मकसद बयान किया है। क्यों पैदा किया गया तुम्हें, क्यों पैदा किया अल्लाह पाक ने इंसानों को, क्यों पैदा किया अल्लाह पाक ने जिन्नों को? अल्लाह पाक खुद फरमाता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। यह मकसद है इंसान की तखलीक का, यह मकसद है जिन्नों की तखलीक का। क्यों पैदा किया? अल्लाह पाक ने इबादत के लिए हमें पैदा किया, और हम इबादत से जी चुराए, हम फर्ज नमाज अदा ना कर सकें। अल्लाह अकबर। अल्लाह की पना, अल्लाह की पना। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत से मालूम हुआ कि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इबादत को हर चीज से बढ़कर अहमियत दें, बाकी जो कुछ छूटता है छूटता रहे, बचता है बचता रहे, कुछ भी होता रहे, अल्लाह पाक की इबादत नहीं छूटनी चाहिए। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत कैस बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत थी कि रात भर नमाजें पढ़ते रहते, सहरी के वक्त बैठ जाते और अल्लाह पाक के हुजूर गिरिया और जारी फरमाते, यानी आंसू बहाते और कहते ये वो काम है जिसके लिए हमें पैदा किया गया, खुदा ना खास्ता अगर हमारा इख्तिताम खैर के साथ ना हुआ तो हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे कि अगर हमारा खात्मा खैर से ना हुआ तो ये खैर की तरफ कि हमारा खात्मा खैर पर हो, अल्लाह ताला की इबादत तो हमें इस बात की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह अकबर। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो अल्लाह ताला की कसरत से इबादत करते हैं इन्हें फवायद क्या मिलते हैं, अल्लाह इन्हें क्या क्या फायदे अता फरमाता है? आला हज़रत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होती है जो अल्लाह से अल्लाह की इबादत करता है, उसे फायदा क्या नसीब होता है? सुभान अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है, उसे अजमत मिलती है, सुभान अल्लाह, उसके काम सवर जाते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करता है उसकी मुश्किलात में मदद की जाती है। आप रब के हो चुके हैं, आप रब की इबादत करते हैं, तो क्या जब मुश्किल आएगी तो रब छोड़ देगा? नहीं, अल्लाह मुश्किलात को दूर फरमाएगा, सुभान अल्लाह। तो मुश्किलात में मदद की जाती है, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं दुश्मन के शर से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है, जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उसके दिल से वहशत को दूर कर दिया जाता है, घबराहट को खत्म कर दिया जाता है, उसे बुलंद हिम्मती अता की जाती है, उसका दिल वसी होता है, इल्म बआसानी सीख लेता है, मखलूक के दिल में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देता है, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह का हो चुका है, अल्लाह की इबादत करता है, मखलूक के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत को पैदा फरमाता है, उसे बरकत नसीब होती है, यहां तक के लोग उसके कपड़ों और मकान से बरकत हासिल करते हैं। जी हाँ, फरमाया कि उसके कपड़ों से उसके मकान से बरकत हासिल की जाती है कि जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, और उसे लोग उससे फायदा उठाते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करता है वो इबादत गुजार होता है, वो मुस्तजाबुद दावात बनता है। मतलब क्या है? जो अल्लाह ताला की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं, वो मुस्तजाबुद दावा बन जाता है, सुभान अल्लाह। और इबादत से रूह को ताजगी मिलती है, कुव्वत मिलती है, और प्यारे इस्लाम भाइयों इसे ईमान पर साबित कदमी मिलती है, इसे जवारे रहमत में जगह मिलती है, फरिश्ते इसे कब्र में अजाब से बचाते हैं, इसकी कब्र रोशन और फराग कर दी जाती है, इबादत गुजार कयामत के दिन उसे इबादत गुजार को ताज पहनाया जाएगा, इबादत गुजार मैदान महशर में बुर्राक पर सवार होकर आएगा, सुभान अल्लाह। ये सआदतें हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, सुभान अल्लाह। और इसका हिसाब नहीं होगा, اگر ہوا تو اللہ پاک آسانی کے ساتھ اس کا حساب لے گا. عبادت گزار پل صراط سے بڑی آسانی سے گزرے گا, حوض کوثر سے اسے پانی پینا نصیب ہوگا. اے کاش کے عبادت گزار کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو حضور کے ہاتھوں سے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو حضور کے ہاتھوں سے چھلکتے جام نصیب فرمائے, ہمیں حضور کے حوض کوثر سے کوثر کے چھلکتے جام اللہ حضور کے ہاتھوں سے ہمیں نصیب فرمائے. یہ سعادت نصیب ہوگی اسے کہ جو عبادت گزار ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے یہ سعادت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ پیارے اسلام بھائی, رضائے الہی سے مشرف ہوتا ہے عبادت گزار. قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, رحمان کے عرش کا سایہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, عبادت گزار ہے, اسے رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی, اور روز قیامت اسے دیدار الہی نصیب ہوگا. ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ پاک کا دیدار ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو دیدار, اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ نعمت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے لیے پیارے اسلام بھائی, ہم نے اپنی زندگی عبادت میں گزارنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ عزوجل برکتیں ہی برکتیں, سعادتیں ہی سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو خوب خوب عبادت کرنے والا بنائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.